اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اسی اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کا موقع عطا فرمائے، یہ مجالس اصلاحی مجالس کہلاتی ہیں، اس میں دل کی اصلاح کی مدد ملتی ہے. تو اس دل کے اندر ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو نکال دیں. ایک ہی غرض ہو کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، اور نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے کہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر ایک کشمکش چلتی ہے. ہر ایک ہم میں سے اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں، جانتے ہوئے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر میں ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے، ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ ان سارے منفی جذبات پر مغالبہ پا لیں اور اس پر آئیں جو اللہ کی منشا ہے، وہ شریعت مطہرہ ہی ہے، وہ نازل شدہ شریعت ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت آنے والے سارے انسانوں کو عطا فرمائی. اس پر چلنے والے بن جائیں، جو حکم کرنے والے ہیں ان کو شوق سے کرنے والے بنیں، اور جن سے روکا گیا ہے اللہ سے ڈر کے اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑنے والے بن جائیں. یہی تصوف سے اصل مقصود ہے، اور یہ اللہ والوں کے ارشادات بھی اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر تاثیر ہے. یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں ان کی خدمت میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. حالانکہ یہ ارشادات آج سے ہزار سال پہلے کے ہیں، لیکن آج بھی ان کے اندر تاثیر ہے. کچھ ہم نے پچھلی اتوار جو پڑھا تھا، کچھ سطریں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بار بار پڑھنے والی چیزیں ہیں جی. ان ارشادات کو جتنا بار بار پڑھیں گے دل کی تاثیر میں فائدہ ہوگا. تو یہ فرماتے ہیں اللہ والوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو جب وہ اپنی مراد کو پا لیتے ہیں، مراد اللہ والوں کو کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل کے اندر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، دل کے اندر ایسی قوت حاصل کرنا کہ ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. جب دل کے اندر شفافت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، تو دل میں قوت آتی ہے اور ہمت آتی ہے، شریعت مطہرہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے. جب یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوتی ہے تو پھر ان کے دل کے اندر وجدانی طور پر جو احساسات ہیں یہ ان کا تذکرہ ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے من جانب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک بات خیر اور پیچھے سے تھوڑی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ فرماتے ہیں پچھلی اتوار بات تفصیل سے ہو چکی، فرمایا کہ مصائب حق تعالیٰ کے آنکڑے ہیں کہ ان سے پکڑ کر جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بات اس پر ہوئی تفصیل سے، آنکڑا کہتے ہیں، اب تو چونکہ اصطلاحات بھی بدل گئیں، یہ اصل عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ فرمایا، تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا آنکڑا۔ آنکڑا یہ ہے کہ چرواہا بکریاں چرانے والا، اس کے پاس ایک کنڈا ہوتا ہے، یوں کہہ لیں جس سے ایک ڈانگ یا بانس جو ہے نا پتوں کو درخت کے نیچے کھینچتا ہے قریب کرنے کے لیے تاکہ بکریاں کھا لیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ مصائب حق تعالیٰ کے آنکڑے ہیں کہ ان سے پکڑ کر جس کو اپنی پہ کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ ہم تو مصیبت سمجھتے ہیں، مصائب مصیبت ہی بظاہر ہے نا، لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ والے جو ہے ان مصائب کے اندر بھی اس کا مثبت پہلو سوچ رہے ہیں۔ بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ناگواریاں آتی ہیں، یہ اللہ والے کس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ کیوں؟ کہ یہ جانتے ہیں آئی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور آئی کیوں ہے، اس میں یا تو ہماری کوئی غلطی ہے، اللہ والے یہ سمجھتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر غلطی نظر نہیں آتی تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ ہمیں اور اپنے قریب کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو آنکڑے فرمایا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصائب کیا ہیں، حق تعالیٰ کے آنکڑے ہیں کہ ان سے پکڑ کر جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ عابد و زاہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت، اور عارف کا مقصود دنیا میں ایمان کا قائم رہنا اور آخرت میں حق تعالیٰ کی آگ سے نجات پانا، سدا ان کی مراد اور خواہش یہی رہتی ہے۔ عابد و زاہد، اب یہ اللہ والوں کی قسمیں بتائی ہیں، عابد عبادت کرنے والا، زاہد جس کے دل کے اندر ناجائز کی رغبت نکل گئی، دنیا کی جو ناجائز خواہشات ہیں، جائز منع نہیں ہے، جو اللہ نے جائز خواہشات رکھی ہیں ان کو جائز طریقوں سے شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے پورا کرنا، اس کی کبھی شریعت میں نفی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں زاہد سے مراد وہ ہے کہ جو اس کوشش میں تو ہے، اس کو غلط سے تو بچا رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ عابد اور زاہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں، جب عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پر چلتا ہے اور دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، غلط چیزوں کی رغبت کو دل سے نکالتا ہے، تو اس پر اللہ پاک اس کو کچھ خاص صلاحیتیں دیتے ہیں جن کو کرامتیں کہا گیا ہے، کہ ایسی چیزیں ان سے بعض اوقات بعضوں سے ظاہر ہوتی ہیں جس کو عام انسان نہیں کر سکتے، جس کو خرق عادت کہتے ہیں، ایک اللہ کا عادی نظام ہے۔ جب اللہ پاک اس دنیا کو عادی نظام کے ساتھ چلا رہے ہیں، چلا اللہ رہے ہیں، لیکن ایک نظام ہے اس نے بنایا ہوا، کبھی کبھی اللہ پاک اس عادی نظام سے ہٹ کر بھی کچھ نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کے نبی سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا گیا ہے، اللہ کے ولی سے متبع سنت متبع شریعت ظاہر ہو اس کو کرامت کہا گیا، لیکن یہی چیز کبھی کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، مشرک سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، دین پر نہ چلنے والے سے ظاہر ہو سکتی ہے، اس کو استدراج کہا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ ابھی دجال آنے والا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی ڈراتے تھے کہ شاید ابھی نہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ابھی کوئی آج کل میں آنے والا ہے، یعنی کسی وقت بھی آئے گا۔ تو دجال جب آئے گا تو دجال کو ایسے خوارق بہت اللہ دیں گے، ابتلاء امتحانا، کہ وہ ایسی ایسی چیزیں اسے ظاہر ہوں گی، ہیں. اب کمزور ایمان والے وہ کہیں گے یہ بھی بڑا, جیسے آج کل بعض ایسے بندوں کو دیکھ کر جو خلاف شریعت ہیں اول فول بک رہے ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو صوفی کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں شریعت پر نہیں چل رہے, ان سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہاں سنبھالنا ہے کہ یہ پہنچا ہوا نہیں ہے, پہنچا ہوا یعنی اللہ تک نہیں پہنچا, اللہ کا قرب حاصل نہیں ہے. یہ تو اللہ نے امتحاناً اس کو ایک ایسی صلاحیت دے دی ہے کہ خرق عادت ظاہر ہو گئی ہے, تو یہاں سنبھالنے کی. لیکن پھر بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. یہاں اس سے اشارہ ہے کہ عہد عابد اور زہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت ہے, اور عارف, ہاں اللہ اکبر, عارف کس کو کہا گیا ہے؟ جس کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو گئی. اللہ پاک کی معرفت کیا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے. اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کی صفات کمال کو, ہیں اس کے جلال کو, اس کے جمال کو ہے دل نے اچھی طرح پہچان لیا ہے, یہ عارف ہے. اب عارف جو ہے اس کا درجہ اور اونچا ہے, عابد سے زاہد سے بھی اونچا ہے. عابد کی نظر کس پر ہے؟ کہ دنیا میں کرامتیں, آخرت میں جنت ملے. اور عارف کا مقصود کیا ہے؟ دنیا میں ایمان کا قائم رہنا, ہر وقت ڈرتا ہے کہیں چھین نہ جائے, یہ نعمت چھین نہ جائے. ہم بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم بے خبر ہیں, ہم نادان ہیں. عارف دانا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جس نے یہ نعمت دی ہے یہ عطائی چیز ہے, ایمان عطائی چیز ہے, ہمارا کمال نہیں ہے, ہم نے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیا ہے. اب ہم غور کر لیں, ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان ہو گئے, ہم نے کچھ کیا, کوئی محنت کی اس کے لیے, کوئی کوشش کی, یہ اللہ کی عطا ہے. اب جس کی عطا ہے وہ لے لے واپس تو کیا کر لیں گے؟ عارف ڈرتا ہے, جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ نعمت جو ملی ایمان یہ قائم رہے, یعنی کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے, بے قدری نہ ہو جائے, ناشکری نہ ہو جائے کہ یہ نعمت چھن جائے. کیوں؟ ایمان کے بعد, ایمان کے جانے کے بعد جو نقصان ہوگا وہ اس کے سامنے ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم دھڑا دھڑ نافرمانیاں کرتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ اللہ والے جو ہے یہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نقصت سے ایمان جاتا رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے, ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑوں کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں. ایمان کے اندر بھی کمی آتی ہے, ایمان کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے, یعنی کبھی ایمانی جذبات ترقی کرتے ہیں اور کبھی یہ پیچھے جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے, کبھی اتنا شوق ہوتا ہے کہ آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے, شوق بڑھتا جا رہا ہے, اور نفل پہ نفل, ذکر پہ ذکر, تلاوت پہ تلاوت, خوب آگے بڑھ رہا ہے, اور کبھی دل ہی نہیں کر رہا, جی ہی نہیں چاہ رہا, کبھی سنتوں پر چلنے پر بہت جی چاہ رہا, کبھی نہیں چاہ رہا, یہ اس میں چلتا رہتا ہے. یہ مرحلے آتے رہتے ہیں. عارف ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں تو پھر میرا کچھ نہیں بنے گا. اس پر نقصان کتنا ہے اس کے سامنے ہے, اس لیے یہ اللہ سے جنت کو نہیں مانگتا, ایمان کی سلامتی مانگتا ہے. جنت تو مل کے رہے گی, ایمان بچ گیا تو جنت تو مل کے رہے گی. اس لیے فرما رہے ہیں کہ عابد کی مراد تو جنت ہے آخرت کے اندر, لیکن عارف کا مقصود کیا ہے؟ دنیا میں ایمان کا قائم رہنا اور آخرت میں حق تعالیٰ کی آگ سے نجات پانا. بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ عارف تھے, واقعی عارف تھے. فرماتے ہیں آخرت میں بس مواخذہ نہ ہو، آخرت میں مواخذہ نہ ہو، پکڑ نہ آئے، بس ہماری اتنی خواہش ہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. جنت کے درجات تو بڑے لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان کے اندر انکساری اس درجے کی آ گئی کہ ہم جنت کی طلب کا کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آخرت میں جوتیاں نہ لگیں، سزا سے بچ جائیں. یہ عارف ہے. تو عارف کا مقصود دنیا میں ایمان کا قائم رہنا. یہاں یہ ہر وقت ڈرتا ہے کہ ایمان سے محروم نہ ہو جائیں، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ایمان ہی سلب ہو جائے. ایک واقعہ پہلے بھی عرض کیا، اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے ایسے اپنے بندوں کی زیارت اور ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق و تعافمائی جن قدر ان چیزوں کو ہم نے خود دیکھا. میرے حاجی عبد المجید صاحب جس کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ نعمت ہمیں ان کے برکت سے ملی. ان کا تعلق تبلیغ سے تھا، ساتھ بھی تھا، تصوف کے ساتھ بھی تھا. پہلی ان کی بیعت تھی مولانا عبدالقادر آئی پی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر مارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے رہی. میں نے اکثر تذکرہ کرتا ہوں ان کے تعلق سے کہ وہ ماشاءاللہ، اور زندگی ان کی انتہائی سادہ تھی. دیکھنے والا کچھ ان کو محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہیں، کوئی بزرگ ہیں، یعنی اتنی سادگی تھی. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، جماعت میں گئے ہوئے تھے، چار سدہ کی تشکیل تھی. وہ فرماتے ہیں کہ چار سدہ شہر جو ہے، خیر میرا تو نہیں جانا کبھی ہوا، اور جگہ گئے ہیں یہاں موقع نہیں ملا، کہ شہر جو ہے وہ اس کے اطراف میں جو ہے ٹیلے ہیں اونچے، شہر نیچی جگہ ہے، ارد گرد کیا ہیں اینچے اور قبرستان ہے، چاروں طرف باہر کیا ہے قبرستان ہے، یعنی قبریں اونچی ہیں. تو کہتے ہیں عصر کے بعد جو ہے میں ایسے ہی نکلا، حاجت سی، حاجت کے لیے پانی کا لوٹا لیا اور چلا گیا. ہاں، اور ایک جگہ بیٹھ کے فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد میں ازار بند باندھ رہا تھا تو قبرستان تھا نا سامنے، ایک قبر ٹوٹی ہوئی تھی. اس قبر کے ٹوٹے ہونے سے اندر کا منظر سامنے آ گیا اور مجھے وہاں پر نظر آئے پاؤں میت کے. تو میرے دل میں ایک دم ایک خیال آیا کہ کہا جاتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جنت گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو یہ تو صاف نظر آ رہے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں میت کے. تو کہتے ہیں جیسے یہ خیال آیا ایمان میرے اندر سے وہ گیا اور ظلمت آ گئی. جی، صاحب ادراک تھے، سمجھدار تھے، ماشاءاللہ تو محسوس کر لیا کہ اندر سے ایمان نکل گیا اور ظلمت آ گئی. کہتے میں تو گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. ایک آواز آئی، ایمان میری عطا تھی، میں نے لی، جا جو کرنا کر لے. بس اب کہتے ہیں بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا حال ہوا. اور ایمان کے نکلنے کے بعد پھر جو اپنے اندر کی کیفیت سامنے جو نظر آئی، جو اندھیرا نظر آیا، تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے. میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، میں تو آیا تھا کہ ایمان بڑھے گا، اللہ کے راستے میں ایمان میں ترقی ہوگی، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ تو یہ آواز جو آئی نا ہے، ہماری عطا تھی، ہم نے لے لی، چاہ جو کرنا کر لے. پریشان ہو گیا. اب جسم میرا اتنا وزن آ گیا کہ پہلے ہلکا پھلکا تھا، مسجد سے آ رہا تھا تو ایسے دوڑتا آ رہا تھا، اب مسجد کو چلنا اتنا دوبھر ہو گیا، ایک ایک پاؤں من من کا جیسے ہو جاتا ہے، پاؤں اٹھانا مشکل. جی چلو، اب سوچنے لگا کہ ہوا کیا. یہ معان ذہن میں آیا حدیث کا انکار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہی ہے نا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے باغوں باغ یا جنت گڑھوں میں سے گڑا. اب نظر کچھ نہیں آیا تو اندر سے یہی کہا نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. تو کیا فرمایا گیا ہاں؟ کہ میری اطاعت ہی لے لی، جہاں جو کرنا کر لے. اب خوف طاری ہو گیا، اگر اس ساتھ میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ یہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں، مقصود ایمان کا قائم رہنا. کہتے اب مسجد کو گھسیٹنا پڑا، وزن اتنا آ گیا. عجیب انداز سے انہوں نے بیان کیا، ہم بھی کانپ گئے. پھر سوچتا گیا کہ یہ کیا ہوا کیا، تو بتایا گیا کہ ایک تو اب انکار کیا، اس سے پہلے بھی ایک انکار حدیث کا کیا تھا، اس وقت بچت ہو گئی تھی. اس میں کیا کہا گیا؟ دوسری حدیث پج کا مفہوم ہے، ایک آدمی اعمال کرتے 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 جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بالکل قریب، کہ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے کہ اس سے دور کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتے کرتے جہنم کے ایسے قریب، کبھی گرنے والا ہے، کوئی ایسی نیکی کر دیتا ہے کہ اس کو اس سے بچا لیا جاتا ہے. تو میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ایک بندہ اتنی محنت کرے جنت کے قریب ہو جائے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے، اور ایک آدمی جہنم کے اتنے قریب ہو جائے گرنے والا اس کو نکال لیا جائے. تو بتایا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا پہلے، لیکن اب آ گئی پکڑ. تو کہتے ہیں پھر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد میں پہنچایا، پھر وضو کیا. پھر وضو جو کیا کہتے ہیں اندازہ لگا لیں کہ اس احساس کے بعد، کیونکہ صاحب ادراک تھے، پھر وضو بھی سنبھال سنبھال کے ٹھیک ٹھیک کیا ہاں. اور پھر جناب علی مغرب کے بعد جو ہے نا صلاۃ التوبہ کے نفل پڑے، پھر اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے خوب گڑگڑایا، خوب گڑگڑایا، خوب معافی مانگی. اللہ کا شکر ہے کہ پھر توبہ قبول ہوئی اور ایمان لوٹایا گیا. جیسے بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، جب آئے تو چکا چوند روشنی ہو جاتی، ایسے ہی ہمارے اندر پھر ایک دم. تو کہتے ہیں مجھے تو بھائی عملی طور پر اللہ نے گزار کے دکھا دیا، اس لیے ان کا چہرہ ہمیشہ ایسے رہتا تھا جیسے خائف ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ عارف کا مقصد دنیا میں ایمان کا قائم رہنا، اور آخرت میں حق تعالی کی آگ سے نجات پانا، سدا اس کی مراد خواہش یہی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب سے من جانب اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا فضول خیال ہے، اطمینان رکھو، دل جمی رکھو، ایمان تمہارے پاس قائم ہے، مسلمان تمہارے وسیلے سے اپنے ایمان کے نور کو حاصل کر رہے ہیں، یہ ڈر رہا ہے اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تیرے پاس ایمان قائم ہے اور تیرے وسیلے سے لوگ نور حاصل کر رہے ہیں، اور فردہ قیامت کو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی اور درخواستیں منظور کی جائیں گی، تم بہتری مخلوق کے دوزخ سے رہائی کا سبب بنو گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگے جو تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں. بس اس فکر کو چھوڑو اور دوسرے کام میں لگو. یہ دستاویز ہے عاقبت کی سلامتی اور ایمان معرفت کے قائم رہنے اور مخلوق کے خواص یعنی انبیاء علیہ السلام و مرسلین و صدیقین کے ساتھ چلنے کی. بس جوں جوں ان پر بار بار امن کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ان کا خوف اور حسن ادب بڑھتا ہے اور شکر گزاری میں ترقی ہوتی ہے. اللہ والے حق تعالی کے اس ارشاد کا مطلب سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اس کے ارشاد کا کہ جو کچھ بھی وہ کر دے اس سے اس کی باز پرس نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے باز پرس ہوگی. کسی کی مجال اللہ سے پوچھ جائے کیوں کیا ہے کسی کی مجال جی اور ہر سب سے ہوگی اور اس کے اس ارشاد کا تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. نیز یہ کہ ہر دن وہ ایک جدا شان میں ہے, کسی کو آگے بڑھاتا ہے, کسی کو پیچھے ہٹاتا ہے, کسی کو رفعت دیتا ہے, کسی کو پستی, کسی کو عزت بخشتا ہے, کسی کو ذلت, کسی کو معزول کرتا ہے, کسی کو بحال, کسی کو مارتا ہے, کسی کو زندگی دیتا ہے, کسی کو تونگر بناتا ہے, کسی کو مفلس, کسی کو دیتا ہے, کسی سے ہاتھ روکتا ہے. اللہ والوں کے دلوں کو حق تعالی شان کے ساتھ قرار ہی نہیں, ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہو جائے, متحیر رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے. کبھی قریب کرتا ہے, کبھی بعید کھڑا, کبھی کھڑا کرتا کوئی بٹھاتا ہے, کبھی عزت دیتا ہے کبھی ذلت, کبھی عطا فرماتا ہے کبھی ہاتھ روکتا ہے. ان پر حالات عدلتے بدلتے ہیں مگر گردن جھکائے سچی بندگی اور حسن عدم کے قدم پر جمے کھڑے رہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ارشادات کن کے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں, یا اللہ ہم کو اپنے ساتھ اور اپنی مخلوق میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ حسن ظن اور ادب نصیب فرما. دیکھو جی پیران پیر ہیں, غوث العظم ہیں, آج ان کو محبت سے یاد کیا جا رہا ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہم کو اپنے ساتھ اپنی مخلوق میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ حسن ادب نصیب فرما, ہم کو اسباب کی وابستگی اور ان پر اعتماد کرنے میں مبتلا مت کر, اپنے لیے ہماری توحید اور اپنے اوپر ہمارا توکل اور اپنے ساتھ ہماری تونگری اور تیری طرف حاجتوں کا لوٹانا ہمارے لیے متحقق فرما دے, ہم کو ہمارے اقوال اور اعمال کے امتحان میں مت ڈال, آمین, اور ہم سے مواخذہ نہ فرما, ہمارے ساتھ اپنے کرم اور درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ فرما, آمین. سماتے حق تعالیٰ کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں نہ مخلوق نہ اسباب نہ اپنی واقفیت اور نہ کوئی سمت یا دروازہ, نہ اس میں کسی مخلوق کی ہستی, بس دنیا بدن دنیا کے ساتھ, دل آخرت کے ساتھ, باطن مولا کے ساتھ. عجیب یہ باتیں سن لی میں نے, پڑھ دی ہیں, یہ ذوقی باتیں ہیں. وہ جو ذوق بیکار ہوتا ہے دل کا نا, پھر سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. پس بدن دنیا کے ساتھ, دل آخرت کے ساتھ, اور باطن مولا کے ساتھ. بدن دنیا کے ساتھ ہیں اور دل آخرت کے ساتھ, اور دل کے اندر ایک اور چھپی ہوئی چیز ہے, اصل وہ ہے. یوں سمجھ لیں ایک بادام, ایک اس کا چھلکا ہے, ایک اس کا مغز ہے گری, ایک اس کے اندر روغن ہے. کیوں جی ہیں, یہ چھلکا بدن ہے, مغز دل ہے, اور اس کے اندر روغن ہے, وہ اصل ہے, وہ باطن ہے. یہ بات کہنی آسان ہے, اہل ذوق اس کو سمجھتے ہیں کہ جب دل کے اندر روشنی آتی ہے, روشنی کب آتی ہے, جب دل پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, گندی خواہشات سے پاک ہوتا ہے, غلیظ خیالات سے پاک ہوتا ہے, اندر کے منفی جذبات سے پاک ہوتا ہے, پھر اس کے اندر جب روشنی آتی ہے تو اس کے اندر کا باطن پھر روشن ہوتا ہے، پھر اس کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ذوقی چیزیں ہیں، جس طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ آنکھ کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ صلاحیت چھن جائے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے دل کی آنکھ بھی ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا لا تعمل ابصار، مفہوم ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب اللاتی فی صدور، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ باطن یہ ہے، یہ دل کی آنکھ ہے جس سے دیکھتا ہے۔ بس بدن، یعنی ان اللہ والوں نے جنہوں نے محنت کر لی اور محنت کر کے اپنے دلوں میں صلاحیت حاصل کر لی، گندگیوں سے پاکیزگی حاصل کر لی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی تک اللہ معاف فرمائے، ہم اگر غور کریں تو ہمارے اندر سے ابھی مادی لذتوں کا تاثر ہی نہیں نکلا، ہم اسی پر ریجھ کے رہ رہے ہیں۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا کالا، کیا گورا، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک میں آج مادیت کا غلبہ ہے، آج مادی لذتوں کا حصول ہی مقصود ہے، ہم اسی میں اتنے مگن ہیں، جو اصل لذتیں ہیں، اصل جو مزے ہیں اور اصل جو خوف ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو محسوس کرنے والا آلہ کیا ہے؟ دل ہے، جس کو یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے لطف و احسان سے محنت کر کے انہوں نے صلاحیت حاصل کر لی، دل ان کا بیدار ہو گیا، دل کی آنکھیں کھل گئیں، یہ اپنی دیکھی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پیر کا لفظ آج ہمارے لیے احترام کا لفظ نہیں رہا، کیونکہ ہم نے پیر جس کو قرار دے دیا وہ پیر نہیں ہے۔ جی، ہم نے اصل پیر تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، پیر کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے کو۔ عربی میں شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو۔ مراد یہ ہے، ایک بوڑھے نے زندگی زیادہ گزاری ہوتی ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں۔ یہاں تصوف کے اندر جو ہے پیر مراد وہ ہے جس نے اپنے دل میں صفائی حاصل کر کے، شفافت حاصل کر کے، لطافت حاصل کر کے، ایسی صلاحیت حاصل کی ہے، اپنے نفس کے مکروں سے بچنے کے طریقے سیکھے ہیں اور بچنا سیکھ لیا ہے، شیطان کے دعو سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس کے مشاہدات ہم سے زیادہ ہیں، کیونکہ بوڑھا ہے، اس سے زندگی گزاری ہے، اس سے فن سیکھ لو، اتنی سی بات ہے، یہ اس سے گر سیکھ لو، یہ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ وہ ہیں، یہ پھر پیرانے پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں۔ باتیں ہزار سال پہلے کی، آج بھی دیکھو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ اللہ نے ان کی جو محنت کو قبول کیا تو آج تک وہ ان کے ارشادات چل رہے ہیں، یہ عربی کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں ایسی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایسا اللہ نے ان کو صلاحیت دی۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں ان اللہ والوں کے تعلق سے، کہ حق تعالیٰ کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں نہ مخلوق، نہ اسباب، نہ اپنی واقفیت، نہ کوئی سمت یا دروازہ، نہ اس میں کسی مخلوق کی ہستی۔ یعنی ان کا دل ایسا بن گیا ہے حق تعالیٰ کے راستے میں چل کر، انہوں نے اپنے اندر صلاحیت حاصل کر لیا، اس میں مخلوق کا تاثر بالکل نکل گیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ آج کل کیا کہتے ہیں جی، کیا کریں جی، بات تو صحیح ہے، کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے نا برادری کے ساتھ، جو ہے نا شادی کا موقع آ گیا، جی برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، دین قربان کر دیں گے، شریعت کی دھجیاں اڑا دیں گے، سنتوں کو دھجیاں اڑا دیں گے، کیوں جی برادری کو راضی کرنا ہے نہیں، یہ کیا کریں جی، بیوی کو راضی کرنا جی، جی بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہیں ہیں کیوں غافل ہیں، اندازہ نہیں ہے، اہمیت دے رہے ہیں، ہیں ان اللہ والوں نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، مخلوق کا تاثر نکل دیا ہے، نکال دیا ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بوڑھا کہتا ہے جی میں کیا کروں گا اگر بچے میرے ناراض ہو گئے تھے، اللہ کو ناراض کر لیا، کیونکہ اللہ کے ناراضگی کا اندازہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں ان کے تعلق سے کہ یہ اللہ والے جب اقتالہ کے راستے میں چل رہے ہیں تو راستہ وہ راستہ ہے، اس میں نہ مخلوق نہ اسباب، دل ہٹ جاتا ہے کہ یہ مخلوق نہ بگاڑ سکتی نہ بنا سکتی ہے، اس کا تاثر دل سے ختم، نہ ان کا خوف، نہ ان سے توقع، نہ ان سے امید، نہ اسباب سے ہونے کا یقین، کیونکہ وہ اسباب کو مخلوق سمجھتے ہیں دل کی گہرائی سے۔ ہم کہتے ہیں اسباب اختیار کرنے ہیں، کرنے ہیں کیونکہ حکم ہے کرو، لیکن سبب فائدہ نہیں دے گا، فائدہ مسبب، جو سبب کا بنانے والا ہے۔ مخلوق ہیں اسباب، خالق اسباب کی طرف دل کی توجہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ نہ اسباب نہ اپنی واقفیت کہ میں کچھ کر لوں گا، میں آج تو یہی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، یہاں اپنی واقفیت ہی نہیں، یعنی اپنے اندر کوئی قوت محسوس نہیں کرتے، نہ کوئی سمت یا دروازہ کہ ادھر سے کوئی آ جائے گا مدد کر دے گا، ادھر سے کوئی دروازہ کھل جائے گا مدد، نہیں، نہ اس میں کسی مخلوق کی ہستی، کسی کا تاثر نہیں، بس بدن دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ دار الاسباب کے اندر اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو بدن ہے، اس کے لیے شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گرمی سردی سے بچا رہے ہیں، بیماری سے بچا رہے ہیں، اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو بدن کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ دل کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ، کہ وہاں جا کے ملے گا ہمیں، یہاں گزارا کر لیں، یہاں کی ضرورتوں کو ہم ہیں شریعت کی حدود کے اندر پورا کر لیں، ہیں اصل ملے گا وہاں، ہاں دھیان دل کا ادھر لگا ہوا ہے، ہیں جو وہاں ملے گا، یہاں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، اصل کا۔ جھلکیاں تو آ جاتی ہیں، ہاں جھلکی اور چیز ہوتی ہے، اللہ والوں کو، اللہ بازوں کو جب چاہتے ہیں جھلکی دکھا دیتے ہیں، واقعات ہیں، وہ اسی میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں، جیسے ایک واقعہ فضائل کی کتاب میں موجود ہے، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کئی دفعہ میں نے بھی یہاں عرض کیا، کسی نے دعوت کی رات کے کھانے کی، نہیں آئے، دعوت پر نہیں آئے، دوسرے دن آ کے معذرت کی، اور بتایا کہ اصل بات میں کبھی نہ بتاتا، لیکن چونکہ وعدہ تھا دعوت پر آنے کا، نہیں آ سکا، تو اس لیے بتانی پڑی، ورنہ نہ بتاتا کبھی، کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، تو میں نے کہا عشاء پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ ذرا یہ واقعے پر غور کریں، ذرا ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہیں رات کو دیر سے، رات کی دعوت ہیں، یہ اللہ والے جلدی کھا لیتے ہیں، اور رات عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مادی لذتوں میں اتنی محویت سے کہ رات کی عبادت تو بھول ہی گئے، تہجد کی لذت سے نہ آشنا ہو گئے۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، تو میں نے سوچا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھی تو دل میں خدشہ ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کہیں موت نہ آ جائے، وتر پڑھ ہی لوں۔ اس پہ بھی غور کریں، ہم تو پڑھتے ہی ہیں، کیوں جی عشاء کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں ہم تو، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ خدشہ ہوا ہاں کہ کہیں موت نہ آ جائے، وتر پڑھ ہی لوں، اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ وتر تہجد میں پڑھنے کی تھی، صالحین کی بھی یہی عادت رہی، نیک لوگوں کی بھی، کیونکہ تہجد عام تھی. آج تہجد کیا فجر گئی؟ بے مقصد رات کو جاگ جاگ کر ہم نے اپنے اوپر ایسی ہیں موہوم وہمی مشغولیتیں لاد لی ہیں، تہجد کا تو ذوق ہی ختم ہو گیا. تو یہ تہجد پڑھتے تھے، وتر تہجد میں پڑھتے تھے، اس دن ایک کھٹکا ہو گیا، ایک خدشہ ہو گیا ہیں کہ واجب ہے، ہیں موت آ گئی تو ذمہ نہ رہ جائے جو پڑھ ہی لوں. تو فرماتے میں نیت باندھ لی، کس کی؟ وتر کی. جنت کا باغ سامنے آ گیا، اللہ اکبر، جنت کا باغ سامنے آ گیا. اب اس کے دیکھنے میں ایسا محو ہوا، رات ساری گزر گئی. اب ذرا غور کرو، یہ چھوٹا سا واقعہ، اس کی ایک ایک چیز کو ذرا غور کرو. دعوت کا کھانا مزیدار ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ اہتمام ہوتا ہے نا، ہیں شادی کی دعوت پر کیسی لکھیں گے؟ اب خیر تو ہیں، اب جب جنت کا مزہ سامنے آ جائے تو یاد رہے گا، جائے گا دھیان؟ تو میں دعوت پر جانا ہے، کیسی 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 پر لطف کیفیت ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہتے تو روشنی رکھ، رات ہی گزر گئی ساری سی. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اگر وعدہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا. یہ مخفی چیزیں ہیں، چونکہ وعدہ تو بتانا پڑ گیا. تو یہ کیا جھلکی آگی کہ نہیں آگی جنت کی؟ ہیں ایک جھلکی آگی کہ نہیں آگی؟ ایسے واقعات ہیں. تو اس لیے یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ والوں کے تعلق سے ہیں کہ بدن دنیا کے ساتھ، دل آخرت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اور باطن مولا کے ساتھ. تیسری چیز باطن ہے. پہلی بات ہے ہم دل کو بھی نہیں جانتے، یہ بھی بتا دو. اللہ سے مانگو دل بھی سمجھ میں آ جائے. دل کیا ہے ہمارے سامنے؟ دل کیا ہے؟ یہی سہ نا. اب تو بھائی انجیوگرافی سے، ایکس رے سے تصویر آ گئی ہے نا، ہیں اتنا ہی سائز ہے نا، ہیں اسی کو دل کہتے ہیں نا، ہیں یہ دل اصل نہیں ہے، وہ اس کے اندر اور چیز ہے جی، جس کی طرف اللہ والے اشارہ کرتے ہیں کہ دل کو بنا لو، وہ اور چیز ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اکثر سناتا ہوں، یہ باہو. پہلی بات تو یہ سلطان باہو کیوں کہتے تھے؟ دیکھو لفظ ہے اللہ، ہے نا، الف لام لام، پھر آگے الف کو کاٹ دو کیا بن گیا؟ للہ، اللہ ہی کے لیے. پھر یہ دوسرا لام کاٹ دو، پھر کیا بن گیا؟ لہو. پھر اس کو بھی کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ ہو. بس وہی وہ باہو. یعنی انہوں نے ایسی صلاحیت حاصل کر لی تھی کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ ایسا رہتا تھا، باہو. اپنے آپ کو اس کی معیت کے اندر ایسا محسوس کرتے تھے. تو ان کے ماشاءاللہ آج اشعار چوپالوں میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت سے نہیں، حقیقت نہیں جانتے ہم اللہ والوں کے سمجھنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلاں دیاں جانے ہو. دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلاں دیاں جانے ہو. سمندر کتنا گہرا ہے، میں نہیں اندازہ. تو وہ کہتے اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جانتے ہیں نا، حدیث کی قسم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ کلام اللہ کا ہی ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، کیوں ما ینطقان الہوا؟ فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، تو ہر کلام، لیکن ایک قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، ایک حدیث ہے اللہ کا کلام ہے، یہ باریکیاں اس کے علماء بتائیں گے ہیں. حدیث قدسی بھی ایک ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں، مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. اب غور کرو، اللہ خود فرما رہے ہیں نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں. کتنی عظیم اللہ کی ذات، نہ زمین، مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. تو جنہوں نے ہزار الفاظ پر جن کی نظر گئی انہوں نے حدیث کا انکار ہی کر دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. اس میں آ جائے گا اللہ. اب تو نئی تحقیقات نے ہمارے سامنے اس کائنات کو کھول دیا ہے، بہت سی چیزیں کھول دی ہیں. اس لیے میں بھی جمعہ پہ عرض کر رہا تھا اس دن کہ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، جو لوگ خلا میں گئے نا، اسپیس کے اندر جائیں نا، وہ ریلیجیس ہو گئے، مذہبی ہو گئے، ان کے دل نے تسلیم کر لیا کہ ان کا خالق کوئی ہے. اب ایسے آلات آ گئے ہیں، ایسی دوربینیں آ گئی ہیں جس میں یہ سیارے نظر آ رہے، ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ ہے. اس سورج سے لاکھوں اربوں گنا بڑے بڑے ستارے یہ دیکھتے ہیں، جہاں تک رسائی کہتے پتہ نہیں کتنے اربوں نوری سال پہلے تو دیکھے، ایک نوری سال کتنا اللہ دکھا رہے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ان کا دل فوراً کہتا ہے ان کا خالق کوئی ہے. تو وہ جس نے اتنی بڑی بڑی کائنات کے جو بنائی ہیں یہ چیزیں جو ہے، وہ خود کتنا عظیم ہے جی، ہیں تو کیا اس میں آ جائے گا؟ اس لیے انکار کر دیا جی یہ حدیث نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے حضرت جی اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے اللہ کی ذات بے کیف ہے، کوئی کیفیت اس کی معلوم نہیں ہو سکتی. ہاں بے کیف ہے، اور انسان کا دل بھی بے کیف ہے، اصل دل بے کیف، بے کیف میں آ سکتا ہے، کیف میں نہیں آ سکتا، حدیث کو سمجھا دیے. اور یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلا دیا جانے ہو، ہم کیا جانے دل کیا ہے جی. اس دل کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، وہ دل ہے جس کی طرف اشارہ ہے. بس دنیا، بدن دنیا کے لیے، دل آخرت کے لیے، اور اس دل کے اندر ایک اور جو باطن ہے وہ مولا کے لیے. باطن حاکم ہوتا ہے قلب پر، اور قلب حاکم ہوتا ہے نفس پر، نفس مطمئنہ پر، اور نفس مطمئنہ حاکم ہوتا ہے بدن پر، اور اعضائے بدن حاکم ہوتے ہیں مخلوق پر. یہ پھر عرض کر دوں، یہ ذوقی باتیں ہیں، یہ ان کا ذوق خود دیکھ کر مشاہدہ کر کے فرما رہے ہیں. باطن حاکم ہوتا ہے قلب پر، اور قلب حاکم ہوتا ہے نفس مطمئنہ پر، نفس مطمئنہ حاکم ہوتا ہے بدن پر، اور اعضاء بدن حاکم ہوتے ہیں مخلوق پر. جب بندے کے لیے یہ صحیح اور کامل ہو جاتا ہے تو جنات و انسان فرشتے اس کے زیر قدم ہو جاتے ہیں، کہ سب دس بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسند قرب میں بیٹھا ہوا ہے. اے منافق، یہ بات تیرے نفاق سنوں سے آسنی آ سکتی. کتنے درد سے فرما رہے ہیں کہ اے منافق، تیرے نفاق اور بناوٹ سے چیز آدم، یہ بات جس اونچے درجے کی فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگی اصل. تو اپنے ننگ و ناموس اور مخلوق کے دلوں کے اندر اپنی مقبولیت اور اپنی دس بوسی کی ترقی و پرش میں لگا ہوا ہے، تیرے ہاتھ چومے, تو دنیا آخر دونوں میں اپنے نفس کے لیے منحوس ہے اور ان کے لیے جن کی پرورش کر رہا ہے اور جن کو اپنے اتباع کا حکم دے رہا ہے, اس نقلی ان پیروں کو کہہ رہی ہے جو نقال ہیں, جو شریعت سے دور لے جا رہے ہیں, یہ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں, تو ریاکار ہے اور لوگوں کے اموال کا ڈاکو ہے, کہ نظرانے دیں ہمیں, اب تو وظیفے مقرر کیے ہیں پیروں نے کہ ہمارے مہانہ دو, نہیں ایسا جی. ہاں صحیح, اللہ والے کبھی جھانکتے بھی نہیں کسی کی طرف, پس ضرور ہے کہ نہ تیری کوئی دعا مقبول ہو نہ صدیقین کے قلوب میں تیری جگہ ہو, تجھ کو اللہ نے علم دے کے گمراہ بنا دیا. ظاہری علم سیکھا, دل کی اصلاح نہیں کی. جب غبار ہٹے گا تو تجھ کو نظر آئے گا, تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر, اب تیرے آنکھوں میں غبار آئے گا. جب غفل کا غبار کھلے گا تو مردانے خدا کو گھوڑوں اور سانڈنیوں پر سوار دیکھے گا, خود کو ان کے پیچھے شکستال گدھے پر ہوگا کہ شیطان اور ابلیس کی خواری تجھ کو تھام رہی ہوگی. آگے فرماتے, کوشش کرو اس کے قرب کا دروازہ تمہارے قروب سے بند نہ کر لیا جائے. سمجھدار بنو, تمہاری حالت کچھ بھی نہیں, صحبت اختیار کرو ایسے شیخ کی جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف ہو. علم لدنی خاص اللہ دیتے ہیں جس کو صلاحیت, وہ تم کو راستہ بتائے. جو فلا دہندہ کو دیکھے گا نہیں وہ فلا بھی نہیں پائے گا. جو علماء باعمل کی صحبت اختیار نہ کرے وہ خاکی انڈا ہے, نہ اس کے لیے مرغ ہے جسے منسوخ کیا جائے, نہ ماں جو اس کو چھاتی لگا پروش کرے. اس کی صحبت اختیار کو جس کو حق تعالیٰ کی صحبت نصیب ہے. یعنی یہ چیزیں جو بتائی ہیں نا, اس کو سیکھنا ہے تو ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور ساری مخلوق سو جائے اور بول چال کی آوازیں بند ہو جائیں, تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اٹھے اور وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور دعا مانگے, اے میرے پروردگار اپنے نیک اور مقرب بندوں میں سے کسی بندے پر مجھ کو مطلع کر, تاکہ وہ مجھ کو تجھ پر اطلاع بخشے اور مجھے تیرے راستے سے واقف بنائے. مانگو اللہ سے, سبب کے بغیر چارہ نہیں. لہذا وصول حق کے لیے شیخ کا دامن پکڑنا لازمی ہے. حق تعالیٰ قادر تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بغیر بھی ہدایت دے دیتا, مگر دنیا چونکہ عالم اسباب ہے اس لیے ان کو سبب ہدایت بنا کر بھیجا. سمجھدار بنو, تم کسی حالت پر بھی نہیں ہو, اپنی غفلت سے ہوشیار ہو, اور بیعت و صحبت مشائخ کو بے ضرورت مت سمجھو, اور بیعت و صحبت مشائخ کو بے ضرورت مت سمجھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی رائے کو کافی سمجھا وہ گمراہ ہوا. آج تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میری سمجھ ہے, بس میری رائے ہے میری. ایسے شخص کی تلاش کر جو تیرے دین کے چہرے کے لیے آئینہ بنے. جس طرح کہ اس آئینے میں تو نظر کرتا اور اپنے ظاہری منہ اور دستار اور بالوں کو برابر کرتا, اس طرح مرشد کی صحبت میں تجھ کو اپنے دین کا منہ نظر آئے گا, اس کو بنا سوار سکے گا, صاحب عقل بن. یہ حوث کیا واحد ہے کہ بیعت کو فضول سمجھتا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اس شخص کی حاجت نہیں ہے جو مجھ کو تعلیم دے, حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب مومن کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے. وہ اس کی زیارت کے, اس کے پاس آنے کے وقت اس کی صاف سچی گفتگو کے آئینے میں اپنے دین کے منہ کو دیکھتے ہیں. بات تو خیر چلتی رہے گی, تو بھائی یہ ہے اصل تصوف, اور یہ ہیں صوفی, یہ ہے دل کی صفائی. تو بھائی اس صلاحیت کو اگر حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب ہو جائے, ہمارے دلوں کے اندر بھی شفافت آئے, پاکیزگی آئے, ہمارا دل بھی آئینہ بنے, اس کے لیے یہ ایک جو ہمارے ہاں بھی محنت ہو رہی ہے ذکر کی، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا رہوں گا، یہی ہے نہیں کہہ رہا، آج کل یہ بھی ہے، تو جو جہاں کہتا ہے یہی ہے بس جی، یہی نہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ طریقے بہت سے ہیں علاج کے، ایک یہ بھی ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر خفی کہتے ہیں، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی جتنی باتیں سنی ہیں ہم نے، دل کے اندر اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، دل کے اندر ایسی صلاحیت کو حاصل کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اس کی خوشنودی کے قریب کر دے، اپنے گندے اندر کے جذبات پر قابو پانے والا بنا دے، شیطان کے مکر و دو سے بچنے کی ہمیں توفیق صلاحیت مل جائے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کو بسا لے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے لو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے، اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے کہ دل کے اندر یہ شفافت آئے، لطافت آئے، پاکیزگی آئے، قوت آئے، ہمت آئے، ہیں ان گندگیوں سے نجات ملے، ہیں اس کے لیے جو ہے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر ہیں اپنے دل پر اللہ کے مبارک نام فتبارک اسم ربی کا، رب کا اسم بڑا مبارک ہے، اس میں تبرک ہے، اس کو دل کے اندر ہم نے رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے کہ یہ آنکھیں بند کریں تاکہ توجہ دل پر آئے، اب تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، تو دل پر لکھے ہوئے یا لکھا ہوا تصور کریں، تو دل کے اندر اپنے ارادے سے، تصور سے اس برکت والے نام کی تکرار کریں، اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے، جو اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے دل کے اندر اس کی ہم مشق کر لیں، استقرار کی جائے نا، اس مبارک نام کے تکرار کی تھوڑی دیر مشق کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئت الف الف مرہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأن کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللہم طہر قلوبنا غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتی والیقین، اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الكافرین، اللہم انا نسألک سعادۃ الدارین ونعوذ بک من شقاوۃ الدارین، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.